الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمهم فقد الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقة الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقلين وأن يتقي منها ما قال منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله تبارك وتعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول وأن شهادة غير العدل مردودة والخبر وإن فارق ما
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى اله واصحابه نجوم الهدى قادة التقى من بعد. اما المسلمين يقولون بيان فرمايا کہ بہت سے لوگ اپنے کو محدث بنائے ہوئے ہیں اور محدثین کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا نہیں کرتے ہیں، یعنی احادیث ضعیفہ و منکرہ کو چھوڑ دینا اور صرف احادیث صحیحہ پر اکتفا کرنا، اور ایسے لوگوں سے روایت لیتے ہیں جن سے روایت کرنے کو ان میں فن نے معیوب قرار دیا. اس کی وجہ سے ہم تمہاری تمنا پوری کرنے کے لیے تیار ہو گئے. انتصاب قائم ہو جانا، کھڑا ہو جانا. التمییز، تمییز الصحیح من السقیم. التحصیل، تحصیل المقبول من المردود. قصفهم بها الى العوام، ڈالنا عوام کے سامنے. وعلم وفقك اللہ، اور تم یہ جانو اللہ تم کو توفیق دے کہ واجب اور اس شخص پر جو صحیح اور سقیم روایات میں اور ثقہ اور غیر ثقہ متہم روات میں تمیز کو پہچانتا ہے، یہ ہے کہ نہ روایت کرے ان حدیث میں سے مگر صرف ان کو جن کے مخرج کی صحت کو پہچانتا ہو، اور اس کے ناقلین کے باب میں مستور العیب ہونے کو جانتا ہو. اور یہ بھی واجب ہے کہ وہ پرہیز کرے ان حدیث سے جو مروی ہیں اہل تہمت اور معاند اہل بدعت سے، ان الواجب علی کل واحد، واجب انا کا علی کل احد، واجب کے متعلق ہے. عرف التمییز احد کی صفت ہے. تمیز کے معنی ہے دو چیزوں کے حالات کو پہچاننا اور ایک کو دوسرے سے جدا کرنا. ثقات الناقلین لہا من المتہمین، ثقات جمع ہے ثقہ کی. ثقہ کی اصل وثق ہے، جیسے عدہ کی اصل وعد اور زنا کی وزن ہے. یہ مصدر ہے جو اعتماد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور کبھی بطور مبالغہ کے قابل اعتماد انسان پر بولا جاتا، جیسے کہتے ہیں زید عدل. جب اس کو معنی اسمی میں استعمال کریں گے تو اس کا جمع کرنا جائز ہوگا، اور اگر معنی مصدری میں لیا جائے تو جمع جائز نہیں. فَإِنَّ الْمَصْدَرْ لَا يُسَنَّ وَلَا يُمَا. یہاں ثقات، ثقہ کی جمع استعمال ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے معنی اسمی میں استعمال کیا. راوی ثقہ وہ راوی کہلاتا ہے جو عدالت کے ساتھ اور مفسق امور سے عدالت کے ساتھ متصف اور امور مفسقہ سے پرہیز کرتا ہو، اور خلاف مروت امور جن کو خوارم المروت کہتے ہیں سے بچتا ہو. متہم وہ راوی ہے جو کذب کے ساتھ متہم ہو. اسی طرح سے یہاں متہم وہ راوی ہے جو فسق اور بدعت کے ساتھ متہم. معرف صحت مخارج، مخارج جمع ہے مخرج کی، مخرج موضع خروج کو کہتے ہیں. یہاں مراد سند ہے، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا، اس لیے کہ جیسے مخرج سے نکلنا پایا جاتا ہے ایسے ہی سند سے روایت نکلتی اور ظاہر ہوتی ہے. صحت مخرج یہ ہے کہ سند صحیح معتبر ہو. وَالسِّتَارَةَ فِي نَاقِلِهِ، ستارہ سین کے کسرہ کے ساتھ. مَا يُتَسَتَّرُ بِهِ، جس کے ذریعے پردہ کیا جائے. یہاں پر مراد صیانت اور راوی کا عیب روات سے محفوظ ہونا ہے. وَيَتَّقِي مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ التُّهَمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ، اور بچے ان احادیث سے جو مروی ہیں متہم و معاند اہل بدعت سے. المعاندین من اہل البدع، معاند، معاندین جمع ہے، اس کا مفرد معاند ہے، اس کے معنی ہیں مقابلے میں ضد کرنے والا اور اپنی بات پر اڑ جانے والا. اہل البدع، بدعت والے، بدع کا مفرد بدعت، بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو، اور اصطلاح شریعت میں بدعت وہ امر ہے جو کتاب و سنت اور سلف سے ثابت نہ ہو. پھر بدعت کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جس کا ارتکاب انسان کو کافر بنا دے, جیسے اللہ کے علم بالجزئیات کا انکار, اور بہت سے لوگ تجسیم کے قول کو بھی کفر قرار دیتے ہیں. دوسری بدعت وہ ہے جس کے ارتکاب سے آدمی کافر نہیں ہوتا, جیسے خلق قرآن کا مسئلہ. اگرچہ امام شافعی نے خلق قرآن کے قائل کو کافر کہا, مگر بحقی اس کی تعویل کرتے ہیں. سراج بلقینی نے امام بحقی کی تعویل کو تسلیم نہیں کیا. بہرحال یہ مسئلہ مختلف یہ ہے کہ خلق قرآن کا قائل کافر ہے یا نہیں. اگر ان لوگوں کا قول لیا جائے جو قائل بخلق القرآن کی تکفیر نہیں کرتے ہیں, تو یہ مسئلہ بدعت غیر مکفرہ کی مثال ہوگا. مبتدع کی روایت کا مسئلہ مختلف ہے. مجاہد اور ابن سیرین تو یہ امام ابن سیرین اور امام مالک اس کو مطلقاً مردود قرار دیتے ہیں. ابن ابی لیلہ سفیان ثوری, قاضی ابو یوسف, امام شافعی فرماتے ہیں اگر بدعتی اپنے اہل مذہب کی تائید میں جھوٹ بولنے کو جائز نہیں سمجھتا, تو اس کی روایت کو لینا جائز ہے, اور اگر اپنے اہل مذہب کی تائید میں جھوٹ بولنے کو جائز سمجھتا تو اس کی روایت لینا جائز نہیں. اور امام احمد یحیی بن معین اور جمہور محدثین فرماتے ہیں اگر مبتدع داعیہ ہو, اپنی بدعت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہو, تو اس کی روایت لینا جائز نہیں, ورنہ جائز. ابن حبان اور حاکم نے اس پر اتفاق نقل کیا. ابو اسحاق جوزجانی کہتا ہے کہ مبتدع غیر داعیہ کی وہی روایت لی جائے گی جو اس کی بدعت کی تقویت نہ کرتی, اور اگر اس کی بدعت کی تقویت کرتی ہو تو اس کو نہیں لیا جائے گا. ابن حجر عسقلانی نے اس تفصیل کو تفصیل متجع قرار دیا ہے. لیکن جمہور ہی کا قول اقرب معلوم ہوتا, غیر داعیہ خواہ اس کی روایت اس کے مذہب کی مقوی ہو یا نہ ہو, عادتاً دروغ باقی نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا, اور اس بات کی دلیل کہ ہم نے جو کہا یہی لازم ہے, نہ کہ اس کے خلاف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول یا ایھا الذین آمنوا جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین ہے. اہل ایمان, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تم تحقیق کر لو, ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو نہ واقفیت میں اذیت پہنچاؤ اور پھر تم کو اپنے فعل پر ندامت ہو. فاسق وہ انسان ہے جو کبائر کا ارتکاب کرتا ہوں یا صغائر پر اصرار کرتا. کبیرہ گناہ تو سب جانتے ہیں, شراب چوری, زناکاری, لواطت, چوری, ڈکیتی وغیرہ, اور صغیرہ بدنظری, گالم گلوچ, غیبت, بہتان. غیبت تو جماعت کے ہم گناہ, میں نے بہتان تو غلط کہا, بہتان تو کبیرہ. غیبت کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے, بیچ میں اس کا تذکرہ آ گیا. صغائر, جھوٹ بھی کبھی کبیرہ ہوتا ہے کبھی صغیرہ, جیسا حال. بہرحال صغائر پر اصرار کرنے سے وہ صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے. اور فرمایا اس ذات پاک نے جس کی ثنا بڑی ہے, ممن ترضون من الشہداء, ان لوگوں میں سے ہوں جن کو تم پسند کرتے ہو. اور فرمایا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ, عدالت والوں کو گواہ بناؤ. دیکھو اللہ تعالیٰ نے آیت اولا میں یہ فرما دیا, فاسق کی خبر پر اعتبار نہ کرو, تحقیق کر لو. معلوم ہوا کہ غیر سے قہراوی کی روایت مقبول نہیں, اور بعد کی دونوں آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ شاہد کی شہادت اسی وقت مقبول ہے جب وہ شاہد مرضی و عادل ہو, اور شاہد مرضی و عادل وہی ہے جو فسق وغیرہ نامناسب امور سے پرہیز کرتا. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے, وہ یہ کہ دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ غیر سے قہراوی کی روایت مقبول نہیں, اور یہ دونوں آیتیں کہتی ہیں غیر سے قہ اور غیر عادل آدمی کی شہادت مقبول نہیں. روایت اور چیز ہے, شہادت اور چیز ہے. اگر شہادت میں عدالت شرط ہے تو اس سے روایت میں عدالت اور سقاحت کا شرط ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ امام مسلم آگے اسی اشکال کا جواب دے رہے ہیں.
والخبر وإن فارقم عناهم عن الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما, إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم ودل
بس. اور خبر کے معنی اگرچہ شہادت کے معنی سے بعض امور میں جدا ہیں, لیکن دونوں معظم اوصاف میں جمع ہیں. مطلب یہ ہے کہ شہادت و خبر میں اگرچہ بعض وجوہ سے اختلاف ہے لیکن اہم امور کے اعتبار سے دونوں میں اتفاق. دیکھو دونوں میں یہ شرط ہے کہ راوی و شاہد مسلم ہوں, عاقل ہوں, بالغ ہوں, عادل ہوں, صاحب مروت ہوں, اور خبر اور مشہود بہی کے ضابط ہوں یعنی یاد ہوں. یہ چھ اوصاف اور بعد میں اختلاف ہے. نمبر ایک, شہادت میں حریت شرط ہے, روایت میں نہیں. شہادت میں مذکر ہونا شرط ہے, روایت میں نہیں. شہادت میں عدد شرط ہے, روایت میں ایک کافی ہے. شہادت میں تہمت کے مقام پر شہادت معتبر نہیں اور روایت معتبر ہے. لہذا اگر کوئی اپنے باپ بیٹے کے حق میں شہادت دے, شہادت مردود, اور اگر تائید میں کوئی روایت پیش کرے تو روایت مقبول ہے. خلاصہ یہ ہے کہ خبر اور شہادت بنیادی اور اہم امور میں جو اس شرائط میں متحد ہیں, اس لیے آیات سے شہادت سے مسئلہ روایت پر استدلال کرنا صحیح ہے. یہ لفظ تھا, اس کی تھوڑا شرح کرنی تھی, ذہن سے اتر گیا. فدل بما ذکرنا, بس اللہ نے رہنمائی کی ان آیات کے ذریعے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے اس بات پر کہ فاسق کی خبر ساقط غیر مدلول مقبول اور غیر عادل کی شہادت مردود ہے. دل بما ذکرنا, من باب دلالت المتکلم ہے, اور یہ فعل معروف اے دل اللہ, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو دلہ پڑھا جائے اور اس تو دلہ کے معنی میں لیا جائے. بس استدلال کیا گیا ان آیات کے ذریعے جو ہم نے ذکر کی ہیں اس بات پر کہ فاسق کی خبر ساقط غیر مقبول, شہاد جیسے غیر عادل کی شہادت مردود ہے. اول خبر سے اسی سوال مذکور کا جواب دے رہے جس کی ابھی وضاحت ہو چکی. اذ کان خبر الفاسق غیر مقبول عند اہل العلم کما ان شہادتہ مردودۃ عند جميع. یہ اجتماع کی وجہ بیان کر رہے ہیں, یعنی خبر و شہادت کیوں جمع ہیں. کہتے ہیں اس لیے کہ فاسق کی شہادت خبر غیر مقبول اور فاسق کی شہادت ہی مردود. تو معلوم ہوتا ہے کہ محتم بشان امور میں خبر و شہادت متحد ہیں. چلیے,
ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار ونحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق, وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
اور دلالت کرتی ہے سنت منکر روایت کی نفی پر, جیسے دلالت کرتا ہے قرآن فاسق کی خبر کی نفی پر. اور وہ سنت وہ اثر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور ہے، یعنی من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، جو آدمی ہم سے روایت کرے کوئی حدیث جس کے بارے میں اس کا گمان ہو کہ وہ کذب ہے، تو یہ شخص کاذبوں میں سے ایک کاذب ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے دو دعوے کیے تھے، ایک دعویٰ یہ کیا تھا کہ فاسق کی خبر جائے، دوسرا دعویٰ یہ کیا تھا کہ احادیث ضعیفہ منکرہ کی روایت جائز ہے۔ مصنف نے آیات سے جزء اول پر استدلال کیا کہ فاسق کی خبر مردود ہے، اور یہاں روایت سے جزء ثانی پر استدلال کر رہے ہیں کہ منکر روایات جزء ثانی پر حدیث سے استدلال کر رہے ہیں کہ منکر روایت کا نقل کرنا جائز نہیں۔ فرماتے ہیں سنت منکر حدیث کے نفی پر دلالت کرتی ہے، جیسے قرآن فاسق کی خبر کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ وَهُوَ الْأَثَرُ الْمَشْهُورُ، اور سنت سے مراد اثر مشہور ہے۔ یہاں مصنف نے لفظ اثر کو حدیث کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ فقہائے خراسان خبر کو حدیث مرفوع اور اثر کو حدیث موقوف کے معنی میں لیتے ہیں، لیکن عام علماء حدیث مرفوع کے معنی میں لیتے ہیں۔ امام طحاوی نے شرح معانی الآثار مشکل الآثار نامی جو کتابیں لکھی ہیں اس میں اسی معنی کو ملحوظ رکھا ہے۔ ابن جریر طبری نے ایک کتاب لکھی تہذیب الآثار، اس میں بھی یہی معنی ملحوظ ہے۔ المشہور، یہاں شہرت سے شہرت لغویہ مراد ہے، اس کو مشہور اس لیے کہہ دیا کہ اس کے دو راوی ناقل۔ شہرت اصطلاحیہ، مراد نہیں ہے، اس لیے کہ محدثین کے ہاں خبر مشہور وہ حدیث ہے۔ کون سی حدیث ہے خبر مشہور؟ فقہائے احناف کے ہاں خبر مشہور اور ہے، اور تمام دنیا اسلام کے ہاں خبر مشہور اور ہے۔ حنفیہ تو کہتے ہیں کہ اگر خبر کے روات اتنے کثیر ہوں کہ ان کا اجتماع علی الکذب محال، اور صدر اول یعنی عہد صحابہ اور صدر ثانی یعنی عہد تابعین اور صدر ثالث یعنی عہد تبعی تابعین، اتنے ہی روات پائے جاتے ہیں تو وہ حدیث متواتر ہے. اور اگر صدر اول میں خبر احاد ہو اس کے ناقل اتنے نہ ہوں اور بعد میں تواتر کے درجے کو پہنچ جائے تو وہ خبر مشہور ہے. محدثین کرام رحمت اللہ علیہم کے یہاں اگر روایت کے ناقلین اتنے ہیں جن کا توافق الکذب عادت محال ہے تو وہ متواتر ہے. ورنہ پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے راوی کتنے ہیں. اگر دو سے زائد ہیں تین یا اس سے زائد تو وہ خبر مشہور ہے, دو ہیں تو خبر عزیز ہے اور ایک ہے تو خبر غریب ہے, اور یہ تینوں اخبار احاد کی قسمیں ہیں. تو اس حدیث کو امام مسلم مشہور کہہ رہے ہیں حالانکہ اس کے دو ہی راوی ہیں, سمورہ ابن جندب مغیرہ ابن شعبہ, اس لیے یہ مشہور اصطلاحی نہیں ہے بلکہ مشہور لغوی ہے. بچوں اسی لیے تو مشکات کے ساتھ شرح نخبہ پڑھاتے ہیں اور مقدمہ شیخ عبدالحق محدث تاکہ تم کو ان باتوں کا علم رہے, لیکن تم آوارگی کی نظر کر دیتے ہو اس لیے تمہیں سب باتیں نئی اور عجیب سی لگتی ہیں اور ایک بھی یاد نہیں ہے. بتاؤ کس کا قصور ہے, تمہارا ہے یا استاذ کا؟ بتاؤ بھائی کس کا قصور ہے؟ پھر اگر استاد غلطی پر ڈانٹے تو آپ لوگوں کو ناگواری ہوتی. جانتے ہو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ماحول کا فساد ہے. طلبہ کے ذہن میں تکبر آ گیا, وہ سمجھنے لگے ہم کو کچھ نہ کہنا چاہیے, اور اگر استاد بول دے تو طلبہ برا مانتے ہیں. میں تو پہلے بہت ڈانٹتا مارتا تھا, مارتا تو کم تھا ڈانٹتا زیادہ تھا, اب تو میں بالکل کمزور بوڑھا ہو گیا, ڈانٹ کی طاقت نہیں, مارنے کی ہمت نہیں. امریکہ کو زبانی پیام بھیجا ہے کہ ایک مشین بنا دے ڈانٹنے کی اور ایک بنا دے مارنے کی. جب ڈانٹنا ہو بٹن دبایا وہ ڈانٹنے لگا گی بدتمیز گدھے, اور مارنے کی مشین کھول دیں گے تو وہ نکل کے جائے گی چھڑی مار کے آ جائے گی. ایسی مشین بن جائے تو ہم تو روز استعمال کریں گے بھائی, تم لوگوں کو روزانہ ماریں گے اس میں تو چھڑی لگی ہوگی, میں ہٹا کے جوتا لگا دوں گا. اب وہ مشین جوتے سے مارا کرے گی چٹا چٹ پٹا پٹ کہ آپ کیا کریں گے, ایک شیشے کا گھر بنوا لوں گا چھوٹا اس میں رہوں گا, اور تاکہ جوتے کا گرد و غبار تمہارے منہ میں جائے, تمہاری ناک میں جائے, تمہارے سر پر جائے, میرے اوپر نہ آئے. کہ ایسی مشین بنائے گا کون؟ کوئی نہیں بنا سکتا. تم نے بچوں اپنی عزت خود خراب کر دی. اگر تم اپنے استادوں کی بڑائی مانتے, ان کا احترام کرتے, انہی کا ایک جوتا ایک چپل ایک قمچی کافی ہو جاتی, کیا ضرورت تھی کہ مشین کا خیال آئے, اور کیا ضرورت تھی کہ کوئی تمہیں کچھ کہے. پہلے طلبہ پیٹے جاتے تھے اور پھر خوش بھی ہوتے تھے. ہمارے مولانا رحمت اللہ علیہ ہے ایسے ہی تھے. ابھی ان کے بچے آئے تھے, ہم مل کے آئے, ان کو بہت ڈانٹ کے آئے کہ ڈانٹ کیا ہے اور کیا, جو کچھ منہ میں آیا سب کہہ ڈالا, تم بدتمیز ہو, تم بے حیا ہو, تم بے شرم ہو, تم کو کچھ نہیں آتا, دور ہو یہاں پر. جو کچھ منہ میں آیا سب بیچارے سنتے رہے کہ بڈھا آیا ہے, نہ سنو گے تو خفا ہوگا, چلو سن لو کہ اچھی مشکل ہے. جہاں جاتے ہیں آپ ڈانٹتے رہتے ہیں, بچوں سب کو تھوڑے ڈانٹتا ہوں, جو اپنے بچے ہیں مولانا کے بچے اپنے بچے ہیں, اس لیے ان کو ڈانٹ رہا تھا کہ ہمیں اگر پا جائیں اب جیسا تجربہ ہوگا ویسا کریں گے, اب تو ڈانٹنے کی بچوں طاقت نہیں. اور تم خود سوچو تم نے اپنے کو کہاں گرا دیا. اگر تم اپنے چھوٹے استادوں کا ادب کرتے تو ایسے ہوتے. ہر استاد تو یقیناً نہ منصف ہوتا ہے نہ عادل ہوتا ہے, لیکن بہت سے انہیں منصف و عادل ہوتے ہیں, وہ مار پیٹ میں تو بچوں برداشت کیا ہی جاتا ہے. بعض ماں باپ اتنے سخت ہوتے ہیں بچوں کے ہاتھ پاؤں بار باندھ کے اور پیٹتے ہیں انہیں. اگر میرے بچے ہوتے تو بس ان کا پاؤں باندھ دیتا اور خوب پیٹتا رہتا کہ ہاتھ کیوں نہ باندھتا, تاکہ وہ کچھ اپنا بچاؤ کرتے رہیں ہاتھ سے, لیکن مارتا رہتا کہ بچوں کو پیٹتے بہت مزہ آتا. میرے بچے ہوتے تو خوب مارتا ان کو, کہ اب تو بچوں کسی کو مارنے کی ہمت نہیں. ابا روز ہی مارتے تھے ہم لوگوں کو روز, اور ہم ابا کے خلاف ریزولیشن پاس کرتے رہتے تھے, روز ابا کے خلاف تقریر کرتے تھے. لیکن بچوں سے ان کی باتیں شہادت دیتی ہیں کہ محبت کرتے تھے. اور کیا, کوئی اچھی چیز ہو تو خود نہیں کھاتے تھے, بس ایک چیز ابا کھایا کرتے تھے, کبھی ہم کو پوچھتے بھی نہیں تھے کہ وہ کیا. میں ڈیڑھ مچھلی روز پکڑتا تھا, وہ ابا ساری کھا لیتے تھے کہ ڈیڑھ مچھلی, یعنی ایک منگور اور ایک کوئی چھوٹی سی مچھلی. عصر بعد جاتا بڑی شان سے اور ایک بنسی لے کے جاتا ڈھائی ہاتھ کی, ایک تو منگور اس میں آ جاتا اور ایک جو ہے کوئی چھوٹی. والد صاحب کو بڑی خوشی ہوتی تھی, بس اس سے روٹی کھاتے تھے. ان کو دال سے ذرا مناسبت نہیں تھی, گوشت سے مچھلی سے مناسبت تھی. اس زمانے میں گائے کا گوشت پکتا تھا اور مجھے یہ گوشت اچھا نہیں لگتا. پہلے لگتا تھا بچوں, کسی کی نظر لگ گئی پھر اس ساری عمر کو نفرت ہو گئی. والد رحمت اللہ علیہ ہر اچھی چیز ہم لوگوں کو تم یہ کھا لو. اچھا دونوں بھائی تھے, ان کے مزاج الگ تھے. چھوٹے بھائی کا مزاج تھا گوشت کھاؤ, اور مجھے اب میرا مزاج تھا انڈا کھا لو, بالائی کھا لو, ایسی ایسی چیز میں کھاتا تھا. اور اب تو بچوں انڈا اچھا نہیں لگتا, بہت ہی برا معلوم ہوتا ہے, کسی کی نظر لگ گئی. بس تو بات اور کہیں کہہ رہا تھا, میرے بچے ہوتے مارتا پیٹتا, پھر تم کو کاہے کو مارتا پیٹتا, کہ کیوں بچوں تھوڑا ان کو مار پیٹ کے غصہ اتر جاتا تو تم پہ نہ اتارتا. تھکا ہوتا غصہ اتار کے پیٹ بھرا ہوتا پھر تم کو کیوں ڈانٹتا. ارے بے وقوف, تم اپنے بڑوں کی قدر کیے ہوتے, ان کی مار پیٹ سنے ہوتے, تمہیں کچھ نہ کچھ آ ہی گیا ہو. گجرات میں جب جاتا ہوں تو ان کو بہت ڈانٹتا ہوں, اب گجراتی سمجھنے لگے کہ ٹھیک کہتے ہیں. سمجھے بھائی, اصل بات ہے گجرات کا آدمی نہ کہے باہر کا کہے, تب وہ سمجھیں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں. میں کبھی مارنا مقصود تھوڑے ہے کہ پیٹے چلے جا, ابھی جتنی غلطی ہو اس پر مار دو, اور مارو اس وقت کیونکہ بغیر مارے تنبہ نہ ہو. اور اگر بچہ ایسا ہے کہ ڈانٹنے سے تنبیہ ہو جائے تو کافی ہے. مارا کسے جاتا ہے؟ جیسے یہ سڑا ہوا ہے وہ والا. ہاں تو ہی تو, کیا نام ہے تیرا؟ شمام. شمیم کہاں کا ہے؟ بہار کا, جھارکھنڈ کو جھاڑو دے. تو یہ ہے جیسے اب اس کو مارتا خوب پیٹتا, کہ کیسے پیٹتا؟ خود تھوڑے پیٹتا, نوکر رکھتا اس سے پٹواتا. فائدہ کیا ہے؟ میں تو اس کا قائل نہیں کہ جو نااہل اس کو بھی مارو. جو اہل, ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ کے ہی قاعدہ, جو سمجھدار تھے وہی پیٹے جاتے تھے, اور جو احمق بیوقوف تھے کچھ نہیں سمجھتے تھے ان کو مولانا کچھ کہتے ہی نہیں. ہمارے مولانا کی عادت الگ تھی, ہم لوگ پیٹے جاتے تھے. جو خدام پارٹی تھی, ہم کئی تھے خادم, بس سارے ہم ہی پیٹے جاتے تھے. زیادہ تر ہمارے ایک ساتھی تھے, بہت پیٹے جاتے تھے, لیکن مولانا نے ان کو پڑھا دیا. خارج میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے. کیا مولانا کو کچھ دیتے تھے؟ یہی تو کرتے تھے, کھانا لا کے رکھ دیا, پانی وضو کا لا دیا. مولانا اس کا شکریہ ادا کرتے تھے, پھر ان کو خارج میں پڑھاتے تھے. یہ تھے ہمارے مولانا رحمۃ اللہ. اب بھی تم اپنے وطن جاؤ, اپنے چھوٹے استادوں کا ادب کرو, ان سے معافی مانگو. ہو سکتا ہے ان کی دعا لگ جائے, اللہ خوش ہو جائیں, تو تمہیں بھی کچھ آنے جانے لگے. بچوں, بڑی غلطیاں کی تم نے. اپنے چھوٹوں کا ماحول بناؤ, بھائی بہنوں کا ماحول بناؤ کہ استاد تو مارتے ہی, ان کا حق ہے ہی. جب تک تم نہ بناؤ گے ماحول کیسے بدلے گا؟ من حدثنی بحدیث یرا انہ کذب. یرا میں دو روایتیں, یورا بدم الیاء کے معنی میں, یرا بفتح الیاء. اگر یہ رائے ہے سے ماخوذ ہے تو اس کے معنی بھی یظن ہے, اور اگر رویت سے ماخوذ ہے تو اس کے معنی عالم. کذب بفتح الکاف کسر الدال, اور کذب بکسر الکاف سکون الدال, دونوں جائز ہیں. اول قرآن کا لغت ہے. فہو احد الکاذبین, کاذبین جمع کا صیغہ, اور ایک روایت میں کاذبین بصیغہ تثنیہ آیا ہے. اخرجہ نعیم فی المستخرج. ایک کاذب تو وہ ہے جو جھوٹ بولا, اور دوسرا کاذب وہ ہے جس نے جھوٹ کو نقل کیا. اور احد الکاذبین اگر صیغہ جمع ہو تب تو ظاہر ہے, یعنی جیسے جھوٹ بولنے والا کاذب, جھوٹ کا نقل کرنے والا بھی کاذب. اس لیے کہ جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقعہ بات کو نقل کرنا. کہنے والا جیسے خلاف واقعہ کہتا ہے, ناقل بھی ایسے ہی خلاف واقعہ کہتا ہے. اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ جو شخص جھوٹ بول جھوٹی بات نقل کرے, دیدہ و دانستہ وہ جھوٹا, اور جھوٹے کی روایت معتبر نہیں ہے. اس لیے کہ کاذب کی بات معتبر نہیں ہے. پڑھو.
وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن شعبه عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ايضا قال حدثنا وكيع عن شعبه وسفيان عن حبيب عن ميمون بن ابي شبيب عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.
قال رسول اللہ, قال اے قال المغیرہ والسمرہ. مغیرہ والسمرہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کو دروغ بافی سے پرہیز کرنا چاہیے, ورنہ روایت میں دروغ بافی کرنے سے آدمی مردود الروایت ہو جائے گا. آگے اسی کی وضاحت کے لیے کذب فی الحدیث کے سلسلے کی احادیث لے آئے ہیں, پڑھیے.
وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا منذر عن شعبه حا قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن منصور بن جعفر بن حراش انه سمع علي رضي الله عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فانه من يكذب علي يرج النار.
امام مسلم یہ حدیث تین استاذوں سے روایت کرتے ہیں, ابو بکر ابن ابی شیبہ, محمد ابن مسنہ, محمد ابن بشار. یہ تینوں نقل کرتے ہیں محمد ابن جعفر غندر سے, لیکن ابو بکر ابن ابی شیبہ نے تو اپنے استاد کا تذکرہ لقب سے کیا اور حدثنا غندرن کہا, اور ابن مسنہ ابن بشار نے نام سے ذکر کیا اور حدثنا محمد ابن جعفرن کہا. غندر لغت حجاز میں شور شغب کرنے والے کو کہتے ہیں. ابن جریج حدیث بیان کر رہے تھے بصرہ میں, ایک حدیث میں ان کو وہم ہو گیا, لوگوں نے اس پر ٹوکا, محمد ابن جعفر غندر نے شور مچایا, تو ابن جریج نے فرمایا اسکت یا غندر, او شور مچانے والے چپ ہو جا. یہ غندر شعبہ کے تلمیذ خاص ہیں, بہت ذہین نہیں تھے, لیکن شعبہ کے خاص تلمیذ تھے. شعبہ نے ان کی والدہ سے شادی کر لی تھی. ایک مرتبہ امام شعبہ نے حدیث بیان کی تو یہ بڑے غور سے سننے لگے, شعبہ کو غصہ آ گیا, فرمایا آج 18ویں مرتبہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو اسی طرح سے گردن ٹیڑھی کر کے سن رہا ہے. سمجھے, شعبہ نے تو شاید اظہار ناراضگی محبت میں کیا, لیکن اس سے یہ نکلتا ہے کہ ان کو علم کا کتنا اہتمام تھا. ایک نہیں 18 بار سنا اور اسی توجہ سے سنا. سمجھے نا بھائی, علامہ برہان زرنوجی نے لکھا اگر استاذ کوئی بات 100 مرتبہ بیان کرے, شاگرد 99 مرتبہ توجہ سے سنے اور ایک بار بے توجہی کر دے تو بے برکتی ہو جائے گی. اس لیے استاذ کی ہر بات کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. ابن مبارک کہتے ہیں من تخبت علی عالم الا ندم, یہ ابن معین کہتے ہیں صاحب الانتخاب یندم. اس لیے استاد کی ہر بات کو اہتمام سے سننا اور ضبط کرنا چاہیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی, ربعی را کے کسرہ کے ساتھ ہے اور شعبہ یہ زبردست عالم ہے. ایک روایت نقل کی, ایک مرتبہ شعبہ نے سفیان ثوری سے تو کسی نے کہا حدثنی الضخم عن الدخامی, شعبۃ الخیر ابو بستامی. میں نے یہ شعر ایک مرتبہ مدینہ پاک میں پڑھ دیا, کسی سے بات کر رہا تھا شعبہ سے ذرا مجھ کو بہت اعتقاد ہے. تو دو تین لڑکے ادھر بیٹھے تھے, وہ جلدی جلدی لکھنے لگے, ماذا قلتم, سمجھ میں آیا نا بھائی, کتنا ان کو علم کا شوق تھا. اور ایک آپ لوگ ہیں, بتائیے, یہ صاحب آئے ہیں کہ حدیث میں میں کچھ تخصص پیدا کروں گا, یہ حال ہے ان کا, کودن کندے نا تراش. یہ کیا الفاظ ہیں؟ کودن وہ گھوڑا جو بھدا ہو, چلتا نہ ہو, اور کندے نا تراش لکڑی کا وہ ٹکڑا جس کو بڑھئی نے تراشا نہ ہو, بے تکا ہو جیسے تم لوگ. اب بڑھئی تمہیں اگر پا جائے تو کان کاٹے گا, ناک کاٹے گا, ہاتھ وات چھیلے گا, پھر تم کو ٹھیک کرے گا کہ پھر تو ہمیں جو ہے ایک دم سنڈا منڈا بنا دے گا. بنا تو دے گا ہی بچوں, کیا کرے گا, اگر تم لکڑی ہوتے تو یہی کرتا. نہ ابھی کان نکلا ہوا ہے, وہ کہے گا بھائی یہ کیا, کاٹو اس کو, تم تو آدمی ہو, تمہیں نہیں کاٹے گا. علی, یہ حضرت علی ابن ابی طالب احد الاشرۃ المبشرہ, لا تکذبوا علی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف غلط بات منسوب نہ کرو. فإنه من يكذب علي يلج النار, جو آدمی میری طرف غلط بات منسوب کرے گا جہنم میں داخل ہوگا. کذب کے متعلق ابھی میں بتا چکا, وہ بات جو خلاف واقعہ يلج النار, یہ خبر ہے. اور مراد یہ ہے کہ حضور کی طرف جھوٹ منسوب کرنے سے آدمی جہنمی ہو جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ لفظاً خبر ہو اور امر کے معنی میں ہو, اور اس سے مراد تحدید ہو, جیسے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر میں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں یہ امر تحقیر کے لیے لایا گیا ہو, بول اور جھوٹ, جا جہنم میں گھس.